الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من جانت به الرسل. قرآن کریم میں اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وہ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں والصابرین علی ما اصابہم اور جو مشکل ان پر پڑتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں والمقیم الصلاۃ اور نماز کی پابندی کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اکثر میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم کلام ذات باری تعالیٰ ہے. اللہ رب العالمین کسی جگہ کسی آیہ کریمہ اور کسی حصے کی سمجھ عطا فرما دیں وہ تمام زندگی کی جو راہ ہے اور راہ حق ہے اس کا تعین فرما دیتی ہے اور اس پر چلنا سہل اور آسان کر دیتی ہے. اس آیہ کریمہ میں یہاں تلاوت کر رہا تھا اور تلاوت کرتے ہوئے ایک سوال میرے ذہن میں تھا. اکثر لوگ جب ہم باہم گفتگو کرتے ہیں تو اپنے حالات اپنے واقعات تنگی تکلیف صحت بیماری یہ ہماری انسانی زندگی کے اسباب کے ساتھ ضروریات کے ساتھ یہ بے شمار پہلو ہیں جن پر گفتگو ہوتی. بے شک جس بحر میں بندہ زندگی بسر کر رہا ہے اور جس حصے یا جس پہلو سے یا جس کروٹ سے زندگی گزر رہی ہے اس پر بات تو ہوتی ہے لیکن جو بات کی جا رہی ہے اس کا انداز کیا ہے. چونکہ یہی دنیا یہی زندگی اور یہی زندگی کے زیر و بم ان سب میں کون کس طرح رہا اور ہر زندگی کے پہلو میں اس کا تعلق ملا کیا رہا یہی تو امتحان ہے. تو جب ہم ان موضوعات پر بات کر رہے ہوتے ہیں اور تنگی اور تکالیف کے پہلوؤں میں ایک ایسا انداز ہوتا ہے کہ جسے اگر مزید کھریدا جائے تو وہ شکایت کا پہلو بن جاتا ہے. وہ تکلیف جو ہے جو حالانکہ دنیا کے جو مسائل ہیں ان میں صبر کی کیفیت کا بیان ہے. تو میں یہی سوال میرے ذہن میں تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ کوئی موضوع ایسا ہو جس پر آیت کریمہ ایسے ملے جس پر بات کرتی ہوں اس موضوع پر بات کی جائے. تو یہ آیت کریمہ میں نے جب تلاوت کی تو اسی حوالے سے میں اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے اس آیہ کریمہ کی جو تفسیر ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں. یہاں اس جگہ پر اللہ رب العالمین نے مقربین کے حوالے سے ان کے حوالے سے جن سے اللہ راضی ہیں یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. لفظ ڈر چونکہ ہمارا اردو کا جو ہے پیٹ اتنا وسیع نہیں ہے کہ وہ عربی زبان کو کلی طور پر معنی میں ہمیں بات جو ہے وہ بیان کر سکے. عربی بہت وسیع زبان ہے اور کوئی بھی دنیا بھر کی کوئی زبان جو ہے وہ دوسری زبان کا ترجمہ بعین ہی کر ہی نہیں سکتی. کوئی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ترجمہ ہوگا تو اس کو قریب ترین کہیں گے بعین ہی نہیں کہیں گے. اور پھر ہماری جو اردو اور عربی کا موازنہ ہے اس میں جب اس بات کو یا اس پہلو کو جب ترازو میں رکھا جائے گا تو عربی تو بہت وسیع ہے. تو یہاں پر بھی جب بات کر دی جاتی ہے نا کہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں, تو یہ بھی وہ ڈر نہیں ہے جسے عمومی ہم سمجھتے ہیں, جو ڈر کے معنی ملا جاتا ہے جی, کہ جان کا ڈر ہے, مار کا ڈر ہے, جھڑک کا ڈر ہے. یہ وہ تعلق ہے جو خالق اور مخلوق کے ماں بہن ہے, یہ وہ تعلق اور وہ ڈر ہے کہ اس ڈر میں بندہ صدقے اور واری جائے کہ یہ ڈر نصیب ہو. کیوں؟ کہ یہ تو بندگی کی کیفیت ہے, یہ تو اپنے خالق سے وہ تعلق ہے جو خالق اور مخلوق کا اعلیٰ پہلو ہے, یہ تو اس طرف کی راہ ہے. اور اس محبت سے تو وہ احساس نیا خانہ دل میں جا کر بیدار ہوتا ہے کہ میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو. اور اس کیفیت کو تصوف کے جو الفاظ ہیں یا اس بحر میں, اسے اس کو وہ درجہ نصیب ہے کہ یہ فنا فی اللہ سے بڑھ کر بقا باللہ کی کیفیات سے آشنائی کا سبب بنتا ہے, اور سالک المجذوب کی کیفیت کا سبب بنتا ہے. دنیا میں تو جو حصے سمجھے جاتے ہیں کہ شاید کوئی مجذوب جو سالک ہے یہ اعلیٰ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. تصوف میں جو اس بحر میں ہیں, جو اس شعبے سے شناسائی رکھتے ہیں, جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کے حصے عطا فرمائے ہیں, وہ اس بات کو بہت بیان فرما گئے ہیں. اور حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان فرماتے تھے کہ سالک المجذوب اور ہے اور مجذوب سالک اور ہے, اور مجذوب سالک تو وہ ہے جسے اپنا ہوش نہیں, اور سالک المجذوب تو وہ ہے جس کی کوئی ذاتی پسند و ناپسند رہتی نہیں. ہر حصہ اسے وہ پسند ہے جو عند اللہ مقبول ہے, ہر وہ بات اسے ناپسند ہے جو اللہ رب العالمین نے ناپسند فرمائی ہے. تو جب اللہ رب العالمین کی ذات کا ذکر آتا ہے, حوالہ آتا ہے, تو وہ کیفیت نیا خانہ دل سے اس شدت سے اٹھتی ہے کہ اس کے اثرات وجود تک جو ہیں وہ بپا ہوتے ہیں, اور ظاہراً بھی نظر آتا ہے کہ ہاں اسے احساس ہے حدود و قیود کا, اسے اپنی بندگی کا اور اللہ رب العالمین کی شان ربوبیت کا ادراک ہے کہ یہ اس کی سوچ, اس کا وجود اور اس کا عمل اس چیز کی نشانی ہے, اور یہ واضح بغیر بولے وجود سے بھی یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. اور اس کا انحصار جو ہے اس پہلو پر ہے کہ جب بندہ انبیاء اور رسول کے حکم کے تابع آتا ہے, اس حق کو مانتا ہے جس کی تبلیغ, جس کی تعلیم اور جس کی ترویج پر مامور ہوتے ہیں انبیاء اور رسول. ہم پر تو اللہ نے احسان فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بہت بڑا احسان ہے, بلکہ بندے مومن کو اس عطا پر تو اللہ رب العالمین نے بھی یہ بیان فرما دیا نا کہ یہ جو عطا ملی تم پر اپنے حبیب کا مبعوث ہونا, یہ تمہارے اوپر تمام انعامات سے بڑھ کر انعام ہے. اب وہاں سے وہ آشنائی نصیب ہونی ہے جو ان حدود و قیود کو مقرر کر رہی ہے, جو صحیح اور غلط کا تعین کر رہی ہے, اور ان کیفیات کی طرف جن کا تذکرہ اس آیہ کریمہ میں کیا جا رہا ہے کہ قلب کی وہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ تذکرہ جب آئے, بات جب آئے, جب حدود کی بات آئے, جب حکم کی بات آئے, جب تعمیل کا کوئی پہلو آئے, تو ہر حصے میں بندے کا جو ہے دل یا قلب اس میں لرزہ پیدا ہو جائے کہ کہیں کوئی نادانستہ بھی ایسا عمل نہ سرزد ہو جائے مجھ سے جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. اور اس کی شان کریمی ہے, ایک یہاں اس بات کو ضرور خیال رکھا کریں, چونکہ یہ باتیں بھی روزمرہ کی زندگی میں سننے میں آتی ہیں کہ میں کس لیے عبادت کروں, میں تو اتنا گناہگار ہوں کہ اندر اللہ پہلے ہی میں بڑا گناہگار ہوں, تو شرم آتی ہے کس منہ سے مسجد جاؤں. میاں کس منہ سے مسجد جاؤں, اگر اس سوال کو سوچ رہے ہو تو کوئی اور جگہ بتاؤ جہاں اس منہ کو لے کر جا سکو گے, اور کون سی ایسی بارگاہ ہے جہاں پر جا سکو گے, جہاں پر جا کر معافی مانگ سکو گے, جہاں سے تمہیں رحمت نصیب ہوگی, اور کوئی جگہ ہے؟ تو بھائی ایسی جگہ واحد اور ایک ہی ہے جو اللہ رب العالمین کا در ہے. پھر جب ہم اللہ اور بندے کے تعلق پر سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو ذہنی معیار ہے وہ ہمارا اپنی جو حیات ہے یا اپنی جو سوچ ہے یا جو اپنا لیول ہے اس کو دیکھ کر ہم اسیس کر لیتے ہیں. کہ جیسے ہم اپنے انسانی دوستی یا تعلق کی بنیاد کو دیکھتے ہیں کہ ہاں میں نے آج اس کے ساتھ اچھائی کی ہے تو میرا خیال ہے ہاں کل میرے ساتھ یہ بھی اچھائی کرے گا. آج یہاں میرا تعلق تھا اور اس تعلق میں جو خرابی کا سبب بنا ہے وہ میری یہ غلطی ہے، یا میں کسی سے ناراض ہوں تو اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اور جب میں نے یا کسی نے مجھ سے زیادتی کی ہے تو فریقین میں سے جس نے زیادتی کی ہے وہ دوسروں سے توقع نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ کچھ بہتری کرے. چونکہ وہ ایک سطح کے لوگ ہیں، تھوڑا بہت ذہنی یا استعدادی فرق ہو سکتا ہے، تخلیقاً تو دونوں مخلوق ہیں، دونوں بشر ہیں، ایک طرح کا جو حدود و قیود بشریت کی ہیں اس دائرے کے اندر ہی استعداد ہے نا، اس سے باہر تو نہیں ہے. لیکن جب ذات باری تعالیٰ کی بات آئے گی تو ذات باری تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بھی لامحدود ہیں. جس طرح ذات لامحدود ہے اسی طرح صفات باری تعالیٰ بھی لامحدود ہیں. کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ تمام جہان کی غلطیاں اور گناہ جمع کر لیے جائیں تو رحمت باری تعالیٰ سے وہ بڑھ جائیں گے؟ یا ہم نے اگر کوئی کمی بیشی کی تو اس کے مقابل آ کر اللہ رب العالمین ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے، اس کی ذات تو کریم ہے، اس کی ذات تو رحیم ہے. اسی لیے جب ذات باری پر سوچنے کی اور اللہ کریم کی ذات کے بارے میں سوچنے پر بات آتی ہے تو منع فرما دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ خود سے اللہ کی ذات کے بارے میں مت سوچو، کیونکہ ہماری استعداد جو ہے وہ محدود ہے اور ذات باری تعالیٰ لامحدود ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ محدود جو ہے اس کے اندر جو لامحدود ہے وہ سمو سکے یا اس کی سوچ میں آ سکے، یا اس لامحدود سے کے لیے محدود جو ہے وہ سوچ کا ہاتھا جو ہے وہ اس کو اس میں لا سے ممکن نہیں ہے، تو منع کر دیا گیا ہے. تو جب اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے، خالق اور مخلوق کا جو تعلق ہے، اس میں یہ بات ہما وقت ذہن نشین رہنی چاہیے کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے اللہ کی ذات ہے. غلطی، خطا، گناہ جب سمجھ آ جائے، جب اطراق ہو جائے، تو اس سے کا ایک ہی حل ہے کہ پلٹ کر اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہوا جائے، وہاں سے معافی طلب کی جائے. وہ رحیم ہے. آپ اپنی زندگی سے مثال لیں کہ کوئی کسی سفر پہ ہو، کسی باہر حصے زندگی میں، بازار میں ہو، تو کوئی فقیر اس سے جب مانگتا ہے تو بندہ ارد گرد دیکھتا ہے اور اپنی حیثیت کو دیکھ کر دے رہا ہوتا ہے کہ میں اتنی بڑی گاڑی پر سوار ہوں اور یہ جو فقیر مجھ سے مانگ رہا ہے تو میں اسے کم از کم دوں تو اتنا جتنی میری حیثیت. یہ تو ایک عام سی مثال ہے اور یہ مثال یہاں جچتی ہی نہیں ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، لیکن صرف بات سمجھانے کے لیے کہ ہم تو جیسے بھی ہیں، بات یہ نہیں ہے. یہ توفیق نصیب ہو جائے کہ بارگاہ اجدی میں معافی کی طلب کی کیفیت حاصل ہو، یہ نصیب ہو جائے. دوسری طرف تو رب العالمین کی ذات، اللہ رب العالمین نے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمانا ہے نا جی. تو ہماری سوچیں وہاں ختم ہو جاتی ہیں، ہماری پہنچ اس حد تک نہیں ہے جتنی شان کریمی ہے. اور جب اس تعلق کی بنیاد بچ جائے، بنیاد قائم ہو جائے اور یہ تعمیر شروع ہو جائے اس بندگی کی جو عمارت ہے، تو پھر جو جو پہلو، جو جو بات سامنے آتی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ جس بات یا جس پہلو کا خیال نیا خانہ دل میں پیدا ہوتا ہے تب جا کر بھی لرزہ پیدا ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں، کوئی ایسا عمل نہ کر دوں جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہو. اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، جتنی سوچیں، جتنے اعمال اور جتنے معاملات ہیں، اس میں ابہام کوئی نہیں. یہ کلام ہے ذات باری تعالیٰ جو ہمارے سامنے موجود ہے، ہم سب میں موجود ہے، اور ہم سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ایک ایک حصے کی وضاحت موجود ہے، پیمانہ موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس پیمانے کے لیے پھر میں نے کوئی بڑا سوچنا ہے یا کہیں سے سمجھنا ہے، نہیں. جو کچھ سوچنا ہے، جو کچھ سمجھنا ہے، اس کی حدود و قیود جو ہیں وہ مقرر فرما دی گئی ہیں اور یہ ہمارے سامنے موجود ہے. اب بات اس انحصار کی ہے جو تعلق ہے. کئی دفعہ بحث ہوتی ہے کہ ہم نے بڑا ذکر کی دعوت دی ہے، ہم نے نماز کی بڑی دعوت دی ہے کہ آپ جی نماز پڑھیں، تو اس دعوت پر جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ عمل نہیں کرتا. تکمینی امور ہیں، ہمارے ذمہ ہے کہ خود دین حق کو اختیار کیا جائے اور یہ نہ سمجھا جائے کہ میں بڑا پارسا اور عبادت گزار ہوں اور دوسرے گناہگار ہیں تو میں ہی ان کو لے کر آ رہا ہوں، یہ بات نہیں ہے. اپنے تئیں حق پہنچانے کی کوشش ہر بندے مومن کے ذمے، ہر بندے کے ذمے ہے حق کو جاننا، سمجھنا، سیکھنا اور اختیار کرنا. اور جب دائرہ ایمان میں داخل ہو جائے تو اس اختیار کے بعد پھر مخلوق تک پہنچانا ہر بندے مومن کے ذمے ہے کہ اسے پہنچایا جائے. ان اپنے حدود شرعی کے اندر رہتے ہوئے جب ہم کسی تک حق پہنچاتے ہیں اور وہ نہیں اختیار کر رہا ہوتا تو اس میں ہماری کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک اور بڑا پہلو ہے اور وہ بڑا نازک، کہ اس فرد کا، اس بندے کا اپنے اللہ سے کیا تعلق ہے. ہم تو کہتے ہیں یہ نماز نہیں پڑھتا، ہم کہتے ہیں جی ہم نے بڑی دعوت دی، یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے روبرو حصے ہیں. کبھی یہ سوچا کہ عند اللہ یہ منظور ہے کہ اس کے حضور یہ سر بسجود ہو بھی صحیح یا نہیں ہو؟ چونکہ ضرورت بندے کی ہے، ضرورت اللہ کی نہیں ہے. یہ جو اللہ سے تعلق ہے بندگی کا، اسے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ یا کمی کا سبب نہیں ہے. تو ہر لمحہ، ہر لحظہ یہ مخلوق رحمت باری تعالیٰ کی اس طرح محتاج ہے کہ ایک لمحے کا انقطاع، اس کا وجود، اس کی ایگزسٹنس برداشت نہیں کر سکتی. کہہ جائے کہ اسے اپنے ذات کو اس تعلق کے موازنے میں سوچنا شروع کر دے کہ ہاں میں بھی کچھ ہوں نہیں. تو جب ان پہلوؤں کو غور کریں گے تو سمجھ آئے گی کہ اتنی نزاکت سے جب تعلق کی طرف بندے کی قدم اٹھے گا، اللہ کی مہربانی فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس کے حضور ہم اپنی کمی بیشیوں کی معافی مانگ کر ان حصوں کو اختیار فرمائیں جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو یہ رشتہ نصیب ہوگا، یہ نزاکت نصیب ہوگی کہ ہر عمل سے پہلے بندہ سوچے گا کہ کوئی ایسا پہلو نہ اختیار کر لوں جس سے میری بندگی میں کوئی فرق آ جائے، میری پسند ایسی ہو جیسے جسے اللہ نے پسند فرمایا، میں ان چیزوں کو ناپسند کر دوں جسے اللہ نے ناپسند فرمایا. اب یہاں ایک بشری تقاضا بھی ہے، خواہش کا پیدا ہونا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، سوچ کا آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. حالات اور واقعات جو ہیں ایک حد تک سبب بن سکتے ہیں، جیسے آپ اگر اچھی جگہ پر ہیں تو وہاں پر روز جو معاملات پیش آ رہے ہیں، روز جو گفتگو ہو رہی ہے، جو روز جو ملاقات یا بات چیت ہو رہی ہے ایک اچھے پیرائے میں اور تعمیری پیرائے میں ہو رہی ہے، تو لا محالہ آپ کی سوچیں، آپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ بھی اسی طرح کی ہوگی، تو آپ بہتر حصے جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کی سوچ کی طرف آ رہے ہوں گے. لیکن ضروری نہیں ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی کمزور سوچ جو ہے وہ پیدا ہو سکے، یہ ایک فطری کمزوری بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. عظمت کیا ہے؟ عظمت یہ ہے کہ وہ خیال جو کمزور یا غلط ہے وہ بھی اگر آ گیا تو اسے رد کر دیا جائے. کس لیے رد کر دیا جائے؟ کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو حصے پسند فرمایا وہ کیا ہے. یہ تو میری سوچ ہے، یہ تو میری خواہش ہے. جب خواہشات ذاتی کو قربان کر دیا جائے نا احکامات ذاتی باری تعالیٰ پر اور اس کے تحت اپنے آپ کو لے آیا جائے تو یہی بندگی ہے نا جی. تو کیا یہ بندگی ہے کہ میں جو کہوں وہ پورا ہو، جو میں دعا مانگوں اس کی تکمیل ہو؟ احباب تشریف لاتے ہیں، تعویذ کے لیے بھی آتے ہیں، دعا کے لیے بھی آتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر دوست کو یہ ضرور عرض کروں کہ میاں اگر تعویذ کی بات کرتے ہو، اگر دعا کی بات کرتے ہو اور اس پہلو پر کسی حصے کی بھی بات کرتے ہو تو یہ اسباب ہیں، عطا اللہ رب العالمین نے فرمانا، یہ درخواست ہیں، یہ سبب بھی جو ہے یہ درخواست ہے، یہ اللہ رب العالمین کے حضور ایک گزارش ہے. اللہ رب العالمین کی عطا اس کی مرضی سے ہے. دعا کرنے والا اگر یہ کہے کہ میں نے جو دعا کی ہے یا جو تعویذ میں نے لکھ کر دیا ہے تو یہ ایسا ہی، تو یہ تو پھر استدعا تو نہ ہوئی، یہ تو پھر حکم ہو گیا. تو جب ہم اپنے معاملات میں یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا ہو جیسا میں چاہ رہا ہوں، تو ایک بچہ اس کے ہاتھ سے ماں ایک تیز دھار آلہ لے لیتی ہے، یہ چمکتا اور دہکتا کوئلہ جو ہے بچہ اس کی طرف لپکتا ہے اور ماں اسے روک رہی ہوتی ہے، اور ماں کے روکنے پر وہ چیخ اور چلا رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس کی جو آگ کا لو ہے اس میں ہاتھ ڈالنے دو. اسے نہیں معلوم، اس کی ماں کو معلوم ہے کہ اس کا ہاتھ گیا اس میں تو اس کا ہاتھ جلے گا، اس کے لیے تکلیف کا سبب بنے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے معذوری کا سبب بن جائے، خدا نخواستہ بہت زیادہ اس میں چلا گیا تو اس کی زندگی کا مسئلہ بن جائے. وہ بچہ نہیں جانتا، وہ رو رہا ہے، بلبلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، ماں سے شکایت کی نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ تو نے مجھے کیوں نہیں اسے چھونے دیا، اور ماں اسے بہلا رہی ہے کہ وہ اور چیز اسے دے. یہ تو روزمرہ کی ہمارے سامنے مثالیں ہیں، تو اس کی تو شان کریم ہی ہے. کیا ہمارا اور اللہ رب العالمین کا مقابلہ ہے کہ ہم نے یہ سوچا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں نہیں اب اس کو یہ نہیں دینا، اب اس کو یہ دینا. اس کی شان اپنی ہے، ہم نہیں آتا کر سکتے، ہماری محدود حصے ہیں سوچوں کے کہ ہم یہ بات سمجھ سکیں. ایک ماں اپنے بچے کے لیے جو پسند کر رہی ہے، 70 ماؤں سے زیادہ وہ پیار فرماتا ہے اپنی مخلوق سے. تو غلطی یا کمزوری کوئی ہو سکتی ہے یا ناسمجھی ہو سکتی ہے، تو کوئی کمزور پہلو جو ہے وہ ہماری طرف ہے، وہاں سے تو عطا ہے، شان کریمی ہے. اور اگر جزا اور سزا کی بھی بات آئے تو جزا اور سزا بھی تو حدود مقرر کر دی گئی ہیں. جیسے دنیا میں اسی آگ سے مثال دے دیتا ہوں کہ اصول ہے اس کا آگ کا جلانا، اس کے اندر تخلیقی طور پر جلانا ہے، اور اس جلانے کے لیے یہ ہمیں معلوم ہے، ہمیں ادراک ہے کہ اگر ہاتھ ڈالا جائے گا تو جلے گا. تو اللہ نے بتا دیا، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر یہ صفت پیدا کر دی کہ اس نے جلانا ہے. ہمیں یہ شعور دے دیا کہ اس طرح جلنے سے تمہارے وجود کو یہ نقصان ہوگا، پھر بھی جا کر کوئی اگر اس میں ہاتھ ڈالتا ہے اور جلتا ہے تو پھر شکایت کائے کی. تو اعمال بد کی طرف کوئی جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے تو پہلے بتا دیا ہے کہ تم جس راہ کو اختیار کرو گے نتائج کا انحصار تمہارے اس اختیار کیے گئے راہ پر ہوگا، اور اگر اس راہ کے اختیار کرنے پر نتائج نہیں مرتب ہونے اور ہم جس بہر کو چاہیں اسی میں زندگی بسر کرنی ہے تو پھر اس دنیا میں امتحان کیا ہے؟ تو امتحان یہی ہے کہ استعداد بھی موجود ہے اور حق بھی موجود ہے، اور زندگی کی شب و روز جو ہیں وہ بھی رواں دواں ہیں، لمحات زندگی کی جو ہیں وہ بھی یہاں گزر رہے ہیں، اور شعور کی وہ کیفیت بھی موجود ہے جو اس حق کے ہوتے ہوئے اپنے لیے راہ کے متعین کرنے میں مددگار ثابت ہو. تو یہ سارا کچھ ہے تو امتحان ہے. تو جب اس سارے کچھ ہونے کے ساتھ بندہ اس کیفیت پر پہنچ جاتا ہے کہ بندے کی مرضی جو ہے وہ پسند ہوتی ہے جو اللہ کی پسند ہے، تو پھر اسے یہ انعام نصیب ہوتا ہے کہ ہر بات کے اختیار کرنے پر کوئی سوچ آ جائے ایسی جو تجاوز کی وہ رد کر دیتا ہے، کمزوری کی اسے بھی رد کر دیتا ہے، کوئی خواہش پیدا ہو جائے اسے وہ نہیں پسند کہ اختیار کرے، اسے کیا پسند ہے؟ جو اللہ کو پسند ہے. اسے نیا خانے قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی بات ظاہر پر تو بات آئی، نیا خانے دل میں پہلے پیدا ہوگی جسے اور کوئی نہیں جانتا. اللہ رب العالمین تو جانتے ہیں نا، اس کی ذات علیم ہے، اس کی ذات سے تو کوئی حصہ بعید نہیں ہے. تو جب حق اور نہ حق پر کوئی بات آئے گی اور کسی طرف فیصلہ اختیار کرنا ہوئے گا تو فرمایا وجلت قلوبہم، اور ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی وہ حصے جنہیں باہر کے لوگ یا ہم اثر یا برابر کے لوگ یا باقی انسان تو بعد میں سمجھیں گے، نیا خانہ دل میں بھی وہ خلوص اسے وہ بات بتا دیتا ہے کہ یہ حصے وہ ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، اس طرف نہیں جا. یہ کتنا پیارا تعلق. اور اس کا انحصار کیا ہے؟ اس کا انحصار وہ تعلق ہے جو بندے کو بندگی کے پہلوؤں میں نصیب ہوا. اور بندگی کیا ہے؟ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے اللہ کی ذات ہے، میری نہ کوئی مرضی ہے نہ میری کوئی رضا ہے، یہ شان کریمی ہے اس کی کہ اس نے مجھے اپنی عبادت کو پیدا فرما دیا، وہ عبادت کے لائق ہے، مجھے اس نے عبادت کے لیے پسند فرما، یہ اس کا احسان ہے. کس راہ کو اختیار کرنا ہے، کس پہلو کو اختیار کرنا ہے، کس درجے کے کس حصے میں جانا ہے، تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں تشنگی ہو کہ ہاں مجھے نہیں سمجھ آئی یا میں نہیں سمجھ پایا یا حق مجھ تک نہیں آیا، کوئی جواز موجود نہیں ہے. اگلا حصہ جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ بے شمار ہماری جو گفتگو ہے اس کو اگر مزید کھریدا جائے तो हम न भी कह रहे हो तो लगता ऐसा है जैसे हम शिकायत कर रहे हैं, हम गिला कर रहे हैं। وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ, فرمایا جو مشکل ان پر پڑتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔ اب جب بات تعلق کی آئی, تعلق پیدا ہوا, نیا خانے دل میں وہ پیمانہ لگ گیا کہ کس بہر کو جہاں اختیار کرنا ہے, کس سوچ کو جو ہے وہ عمل تک جانے دینا ہے, اور کسے رد کرنا ہے, وہ اصول جو ہیں وہ کون سے ہو گئے۔ ایسا نہ ہو میرا اللہ مجھ سے روٹ جائے, ایسا نہ ہو جس سے میں اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے اس سے تجاوز کر جاؤں, ایسا نہ ہو۔ وہ تعلق جب نصیب ہو گیا تو پھر اس زندگی کی بات آئے گی جس پر ہم روز بات کر رہے تھے۔ کتنے لوگ آتے ہیں جو بیماری کی شکایت کرتے ہیں, کتنے لوگ آتے ہیں جو مصیبتوں کی شکایت کرتے ہیں, اور جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو یقین مانے ایسا پہلو بھی سننے کو ملا ہے کہ جی میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, میں جی تسبیحات بھی پڑھتا ہوں, تلاوت بھی کرتا ہوں, سمجھ نہیں آتی پھر میرے گھر میں بیماری کیوں ہے۔ اگر ضروریات دنیا کی تکمیل کا ذریعہ عبادات ہوں تو آپ اسے مزید اگر اس پر تحقیق کریں تو آپ نے تو اس حضوری کا بدلہ کیا لیا۔ جہاں سے ہیرے اور جواہرات ملتے ہیں وہاں سے تو پتھروں کا سودا کر رہے ہو کہ انہی سجدوں کے صدقے تو قرب الہی نصیب ہو رہا, اور تم شفا مانگ رہے ہو دنیا کی زندگی کی جو عارضی اور لمحاتی ہے۔ اعلیٰ امتحان کیا ہے کہ اگر صحت مند ہے تو کیا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے, اگر بیمار ہے تو کیا اس پر صبر کر کے اللہ سے شفا مانگ رہا ہے۔ وہ تو بے نیاز جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کے مانگنے پر اس طرح راضی ہوتا ہے کہ ضرورت بھی پوری فرماتا ہے اور اجر اور ثواب بھی عطا فرماتا ہے, تو اس کی شان کریمی ہے۔ اب اپنی طرف ہم دیکھیں, جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے جی تو نمازیں بھی پڑھی, ساری عبادات بھی پوری کی, ساتھ نفلی عبادات کو بھی جی میں پہنچ گیا, لیکن دیکھیں جی میرے گھر میں تو یہ بیماریاں۔ اب بات اس تعلق کی ہے نا جو پہلے ہم کر رہے کہ کوئی سوچ بھی آئے تو اسے پرکھا جاتا ہے, جب اس سوچ کو پرکھو گے تو سمجھ آئے گی کہ ہم تو اللہ رب العالمین پر گلہ کر رہے ہیں۔ آپ بیماری کی بات کر رہے ہیں اور تب کر رہے ہیں جب آپ ہیں, کبھی یہ سوچا کہ آپ کا ہونا میں آپ کا کمال کیا ہے؟ میں یا آپ ایک اکائی ہیں نا اس پوری بشریت میں, تو میں نہ ہوتا, ہم میں سے کوئی ایک نہ ہوتا تو کیا کمی واقع ہو جائے۔ تو اس بات پر تو بعد میں پہنچو گے کہ میں بیمار ہوں یا میرے گھر بیماری ہے, تم خود کہاں سے کہاں تھے؟ اس کا تو کرم ہے کہ اس نے تمہیں حیات بخشی۔ پھر جن پہلوؤں پر تم شکایت کر رہے ہو کبھی غور کیا وہ سبب دیکھے جو دنیا کی زندگی کے سبب ہیں, انہیں بھی اختیار کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ اور اکثر یقین مانے صحت اور ان اس کا حوالے سے روزی کے حوالے سے جو لوگ شکایات کر رہے ہوتے ہیں, میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو روزی کے حوالے سے شکایات کر رہے ہوتے ہیں وہ دنیا کے اسباب بھی کمزور کر رہے ہوتے ہیں, وہ دنیا کا اعلیٰ سبب اختیار نہیں کر رہے ہوتے۔ اس میں نلائکی ان کی, اگر دو سوال کریں تو ان کی نلائکیاں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور بیماری پر جو تبصرے کر رہے ہوتے ہیں ان سے کھانے پینے کا ہی پوچھ لینا کہ آپ کی جو روز مرہ کا کھانا پینا ہے اس میں آپ کا معمول کیا ہے, تو سمجھ آ جاتی ہے کہ آدھی بیماری تو اس نے خود پال کر رکھی ہوئی ہے۔ اور جو بھی کمزوریوں پر بات کر رہے ہوتے ہیں آپ یقین مانیں کہ ایک تو حصہ ہے نا صحت اور بیماری اللہ کی طرف سے ہے, ایک اسباب دنیا کے حصے ہیں جو قضاء معلق کے تحت باتیں آتی ہیں, آدھی حصے تو ہم نے خود بنا رکھے ہوتے ہیں۔ اس وجود کو حرکت سے اللہ نے, رب العالمین نے اس میں برکت دی ہے۔ آپ اس ہاتھ کو ایک مہینہ یہاں باندھ لیں, اسے کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی چوٹ نہ ہو, ایک مہینہ یہ ہاتھ باندھ لیں, خدا نخواستہ ایک مہینے کے بعد اسے کھولا جائے تو اس کی حرکت رک چکی ہوگی, اور اسے اگر متواتر کچھ عرصہ باندھ دیا جائے تو یہ سوکھ جائے گا, یہ ایسی بیماری اور تکلیف بن جائے گا کہ باقی وجود کی جو حیات ہے اس کے لیے ایک سوال بن جائے گا کہ اسے کاٹا جائے ورنہ تو یہ بگڑ کر سارا وجود جو ہے اس کے موت کا سبب بن جائے گا۔ تو اپنے معمولات کو ہم نہیں دیکھتے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے, اور شکایت اللہ رب العالمین کی طرف کہہ نہیں رہے ہوتے، لیکن اگر الفاظ یا انداز دیکھا جائے تو یقین معنی یہی سمجھ آتی ہے کہ ہم گلے کر رہے ہیں. اب صبر کیا ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب صبر پر تفسیر فرماتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ سر پٹ دوڑتا گھوڑا جو پوری رفتار سے جو گھوڑا دوڑ رہا ہو اسے قوت سے، اس کی لگام اتنی قوت سے کھینچی جائے کہ وہ رک جائے، اس کی وہ طاقت، اس کی مستی جو دوڑ میں اسے روک لیا جائے. فرماتے تھے احکامات اسلام پر اپنے آپ کو اس طرح روک لیا جائے کہ سر پر دوڑتے گھوڑے کو پوری شدت سے جو لگام کھینچ کر روکا جائے، ایک جگہ روک دیا جائے، اس طرح جو دین اسلام کا حکم ہے اس پر اپنے آپ کو روک لیا جائے، تو یہ صبر کے معنوں میں آئے گا. حالاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبر تو یہ ہے کہ کوئی تکلیف ہو گئی تو اس تکلیف پر میں نے آنسو نہیں بہائے، اس تکلیف پر میں چیخا نہیں، میں گلہ نہیں کیا، لیکن اس پر جب آپ وضاحت کریں گے، تفسیر و تشریح میں جائیں گے تو سمجھ آئے گی کہ صبر کا سب سے اعلیٰ حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کار بند کر لیا جائے ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات سمجھ آ جائے کہ بندہ جو ہے اس کے لیے کیا اعلیٰ ہے، کیا بہتر ہے، اس کے لیے بہتر ہے بندگی، اس کی عظمت بندگی میں ہے. اور اگر یہ بات نہ سمجھ آئے تو پتہ کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا خادم جو ہے، یہ خادم ہمارے نزدیک جو ہے کمزور حصہ ہے کہ خدمتگار ہے جو لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. تو جب ہمارے وہ لوگ جن کے پاس قوت نافذ ہے نا وہ لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کرتے ہیں نا میں تو آپ کا خادم ہوں، اس کے ساتھ پتہ یہ لگا میں تو خادم اعلیٰ ہوں. بھائی خادم ہو کے بھی جو اعلیٰ کا نام ہے وہ ساتھ سے نہیں ہٹنا چاہیے، اس میں ذات ضرور آنا چاہیے کہ میں، وہ جو انا اور نفس ہے وہ ساتھ، خادم بھی ہوں لیکن خادم اعلیٰ ہوں، وہ اعلیٰ والا لفظ جو ہے خادم کہہ کر بھی ساتھ سے نہیں چھوٹتا. تو بندگی کیا ہے کہ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اسے مان لیا جائے، اسے سمجھ لیا جائے، اس بات کو عمل میں اختیار کر لیا جائے تو زندگی آسان ہو جاتی. ایک دفعہ میں کسی جگہ بیٹھا تھا تو کوئی بزرگ خواتین تھیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ملنا ہے صاحبزادہ صاحب کو اور ہمیں ان سے دعا کرانی ہے، تعویذ لینے ہیں بیماری کے. تو میں رک گیا تھوڑی دیر کے لیے، تو جب میں ان سے ملا تو بزرگ خواتین تھیں تو وہ میری بات کم سنتی تھیں اور اپنی باتیں جو ہیں وہ دو تین بیویاں تھیں وہ اپنی بات زیادہ کرتی تھیں. خیر سنتا رہا، بیٹا ہمیں تعویذ دے دو، ہمارے لیے یہ دعا کر دو، ہمیں یہ کہہ دو. ٹھیک ہے جی، میں ان کے لیے جو تعویذ لکھنا تھا، جو دعا اللہ رب العالمین کے حضور عرض کرنی تھی، دعا بھی کی، تعویذ بھی لکھ کے دیا. اب میں جلدی تھی، میں کہوں مجھے اجازت دیں اما جی میں نے جانا ہے، وہ کہنے نہیں ٹھہر جائیں بیٹا، اب یہ بات رہتی ہے، اب کوشش یہ ہے کہ ہماری یہ تکلیف دور ہو جائے، ہماری وہ دور ہو جائے. جب میں مجھ سے اور کچھ بن نہ پڑا تو مجھے چونکہ ہے اس کا بہکے کا ایشو ہے، تو پھر میں نے اپنی سٹک اٹھائی، سٹک اٹھا کر میں نے اپنے سامنے اس طرح ہاتھ میں پکڑ کر کہی، میں نے کہا اماں جی اگر شفا میرے ہاتھ میں اس طرح ہوتی کہ میرے کہنے سے شفا ہو جانی ہے تو اماں جی میں یہ اپنی کھونٹی تو گھر رکھ کے آیا ہوتا، تو میں اللہ رب العالمین کے حضور تو عرض کر سکتا ہوں، اللہ آپ کو بھی شفا دے، مجھے بھی شفا دے، لیکن اگر میرا اختیار ایسے ہوتا تو پہلے جو سپورٹ میں اپنے لیے پھر رہا ہوں اماں جی میں اسے چھوڑ آیا ہوتا، تو اب مجھے اجازت دے میرے اور بہت سارے معمولات. تو جب ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے تو پھر ہماری سوچوں کے جو پہلو ہیں وہ بڑے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ تعلق قائم ہو جائے، اس تعلق پر نیاں خانے دل میں وہ حصے آ جائیں تو سمجھ آتی ہے اگر بیماری ہے تو مجھے اس پر صبر کرنا ہے، جو دنیا کے اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرنا ہے، پھر توکل علی اللہ کرنا ہے، ہوگا وہ جو اللہ رب العالمین کو منظور ہوگا، اور میرے لیے جس جگہ جس حالت میں اس نے پیدا فرمایا عین وہی جگہ ہے جہاں میں ہوں. کئی دفعہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک ہے، بے شک اس زمانے کی عظمتیں، اس زمانے کی شان، اس زمانے کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، تمام زمانوں سے افضل ترین ہے، لیکن مجھے کس نے پیدا فرمایا آج یا کس نے پیدا فرمانا تھا تب؟ اللہ رب العالمین نے. تو جو وقت جو جگہ میرے لیے مناسب تھی وہاں جب میں پیدا ہوا تو کیا یہ ہے کہ اللہ کے نظام قدرت میں کوئی خلل ہے کہ نہیں مجھے وہاں پیدا ہونا تھا اور میں یہاں پیدا ہو گیا؟ نہیں، جس کو جہاں جس وقت جس حیثیت میں اور جتنے وقت کے لیے پیدا فرما عین اس کی وہی جگہ بنتی ہے، تو اس نے اسے وہاں پیدا فرما، اس جگہ، اس حیثیت، اس صحت، اس بیماری، تمام زندگیوں کے پہلوؤں کے ساتھ دیکھتے ہوئے کس بات کا موازنہ کرو کہ میں اظہار تشکر کی کیفیت میں ہوں یا نہیں؟ اظہار تشکر کیا ہوگا؟ وہ پہلو اختیار کرنے جس کی تعلیم جو ہے وہ قرآن کریم دے رہا، جس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، ایک ایک بات کی وضاحت فرما دی اور ہمارے پاس موجود ہے، اور ایک عجیب ہماری حالت ہے، یہ سارا کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم رسم و رواجات میں بھی اس طرح جکڑے ہوتے ہیں کہ معلوم ہے کہ شادی اور غمی میں کیا کرنا ہے، ہم کیا کہتے ہیں یہ رسم و رواج، لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے شادی پر اور غمی پر ان معاملات کو نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو کیا کہوں گا، میری تو ناک کٹ جائے گی۔ بھائی یہ کیوں لوگوں کے لیے کر رہے ہو؟ یہ یہاں معاشرے میں ایسا کس نے کیا؟ ہمارے بڑے کر رہے ہیں۔ پورا قرآن کریم بھرا ہوا ہے کفار کے اس جواز سے کہ یہ جی جو غلطی اور کفر کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو، وہ کہتے ہیں ہمارے اجداد کی بات۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق بیان کے مقابلے میں کافروں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے اجداد کی باتوں کو برا نہ کہیں، یہ ہمارے بڑوں کا مذہب ایسے برا نہ کہیں؟ تو بات بڑوں کی نہیں ہے، بات اللہ رب العالمین کی ہے کہ وہ کیا فرما رہا ہے۔ تو جب ہم اپنی زندگی کے روزمرہ معاملات میں اس حق کے ہوتے ہوئے اور حق اور سچ کے معلوم ہونے کے باوجود حلال الحرام کی جو تمیز ہے نہیں کر رہے، غلط اور صحیح کی پہچان نہیں کر رہے، لوگوں کے لیے تنبیہ ہے، اپنے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو مرضی اور خواہش اسے اختیار کر لیا جائے، تو بابا کرتے رہو۔ لوگوں کے پاس بڑی فرصت رہی ہے نا، جو ہم سے پہلے تھے ہمارے پاس بھی بڑی فرصت رہے گی اور ہمیشہ ہم بھی یہی رہیں گے اور یہی کرتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جب وہ تعلق ملا نصیب ہوتا ہے تو یہ حقائق کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، واضح ہو جاتے ہیں، نہاں خانے دل میں وہ لمحہ سامنے آ جاتا ہے جو روز دست بستہ مرض کرتے ہیں، مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہو، اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائے، ہماری غلطیاں اور کمیاں بیشیاں معاف فرمائے۔ ایک لحظے کو سوچیں تو بندے کا شریر کام جاتا ہے کہ اللہ کے حضور کس منہ سے کھڑے ہوں گے، ہمارے اعمال اور ہم اور اللہ کے حضور کیسے کھڑے ہوں گے۔ تو جب بات آتی ہے اس تعلق کی تو والصابرین علی ما اصابہم، تو بندہ مصیبتوں میں صبر کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے اور توکل علی اللہ کرتا ہے کہ ہوگا وہ جو میرے اللہ کو منظور ہے وہ ہوگا۔ اگلا حصہ ہے والمقیم الصلاۃ، اور جب بندہ اللہ کا تعلق اختیار کرتا ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، قرآن کریم میں ایک دوسری آیہ کریمہ میں یہ موجود ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب اللہ کے ساتھ سے کیا ہوگا؟ اشرا مبشرا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اشرا مبشرا جو ہیں ان کی یہ عظمت ہے کہ انہیں دار دنیا میں ہی بخشش کا اور جنت کا وعدہ بیان فرما دیا گیا۔ اب جب ان کی ہستیوں پر اور حیات تھی اور اسی زندگی کی شب و روز میں یہ ان کی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بخشش کی جو ہے مبارک عطا فرما دی تھی، اب بات ہوئی، علماء اس پر بحث کرتے ہیں کہ انہیں دنیا میں بشارت جو ہے حیات میں بشارت سنا دی گئی کیا ان کی بخشش کی، تو اس پر بات ہوئی کہ اب یہ جو کچھ بھی کریں تو یہ بخشے جائیں گے۔ تو یہ سوال جو عرض کیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ نے فرمایا تھا بے شک۔ اس پر علماء بحث کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کی پسند ہی اللہ کی پسند میں اس طرح ڈھل گئی کہ انہوں نے کوئی عمل وہ اختیار کرنا ہی نہیں ہے جو عند اللہ ناپسندیدہ ہو، ہر وہ بات انہیں پسند ہوگی، ہر وہ عمل وہ اختیار کریں گے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، انہوں نے اس طرف جانا ہی نہیں ہے، انہیں وہ اس سے پسند ہی نہیں ہے کہ اس طرف جائیں جہاں تجاوز ہے، وہ حدود شرعی کے اندر ہی زندگی انہوں نے بسر کرنی ہے۔ اور جب بندہ صبر اختیار کرتا ہے اور یہ تعلق نصیب ہو جاتا ہے تو پتہ ہے انعام کیا ہے جو میں نے مثال دی آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی, کہ جب انہیں اللہ کی رضا نصیب ہو گئی اور انہیں اسی حیات مبارکہ میں بخشش کی بھی جو ہے وہ بشارت سنا دی گئی, تو انہیں کیا نصیب ہوا؟ انہیں وہ حصے نصیب ہوئے جو عند اللہ مقبول ہیں, انہوں نے وہ کام نہیں کرنا جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے. تو یہاں پر کیا بیان ہے کہ جن کا تعلق اللہ رب العالمین سے جڑ گیا انہیں صبر نصیب ہوگا, اور صبر کے دونوں پہلو نصیب ہوں گے. معاملات دنیا پر بھی انہیں صبر نصیب ہوگا اور توکل اللہ ہوگا, اور اپنی خواہشات ضروریات کی تکمیل کے جو حصے ہیں اس میں بھی انہیں حدود شرعی کا خیال رہے گا, اپنی مرضی کو وہ رد کر دیں گے, انہوں نے ان کے سامنے اپنی خواہش کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. خواہش کا پیدا ہونا میں نے عرض کیا کہ اختیار میں نہیں ہے, سوچ کا آنا اختیار میں نہیں ہے, اس پر مزید سوچنا کسی حد تک اختیار میں ہے, اور اس پر عمل کرنا یہ تو ہے ہی اختیار میں, سرین اختیار میں, بندہ اپنی مرضی سے اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے. چاہتا ہے کہ اس کے نیا خانہ دل میں وہ خواہش اور اس کا تعلق اس طرف کا ہے جہاں کا وہ عمل اختیار کر رہا ہے. تو جب خواہش بھی کوئی ایسی پیدا ہو جائے جو عند اللہ ناپسندیدہ ہے تو اسے جھٹک دیتا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے نزدیک, چھوڑ دیتا ہے. اور جب یہ حصے نصیب ہو جاتے ہیں تو معاملات زندگی میں اور عبادات پر اسے صبر کی کیفیت ملتی ہے. اور جب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین, مزید کیا اسے نصیب ہوتا ہے؟ فرمایا والمقیم الصلاۃ, اور وہ نماز کی پابندی کرتا ہے, یعنی اسے مزید وہ مدارج نصیب ہو گئے جو اور اللہ کے قرب کا سبب ہے. اب نماز جو ہے فرائض عبادات میں بہت بڑا حکم ہے, اور نماز کا نہ ادا کرنا اسے فقہ میں ضرور دیکھیے گا, اس لیے کہ یہ کہہ دینا کہ خیر ہے پڑھا کریں چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں پڑھ لیا کریں, نہیں, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ حق ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے اور ایسا ہی ہوگا, اور انشاءاللہ جو نتائج آپ نے بیان فرمائے ہیں اور اللہ کریم نے کلام ذاتی میں ارشاد فرما دیا ہیں ایسے ہی ہونے ہیں. اللہ کا کلام ہے, کو کسی کی ہم جیسی کمزور کی بات نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کا, تو ویسے ہی ہونے ہیں. تو پھر ایسی کھلی بات کیوں نہ آپس میں کی جائے جو حق اور سچ ہے, جو کل ہر ایک کے روبرو آنی ہے. تو نماز کی جو ادائیگی ہے اور نماز کی جو پابندی ہے اور اس کا جو حکم ہے اسے فقہ میں تلاش کیجیے گا کہ کتنی سختی ہے. ایک بات میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں جو حدیث شریف کا مفہوم عالی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نماز ہم میں سے نہیں. باقی تحقیقیں تو بڑی اور نہیں, اس ایک بات کو تو سوچو. اس روز جس دن شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا چارہ نہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے نماز ہم میں سے نہیں ہے, ایک لحظے کو سوچیں تو سی. کسی ایک بات کو اختیار کرنا وہ ساری زندگی کی جو سلوٹیں انہیں سیدھا کر دیتا ہے. اب نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا حرام کھا کے نماز ادا ہو جائے گی؟ کیا کسی کی جا نماز چھین لائیں گے تو نماز ہو جائے گی؟ کیا کسی کی چھینی ہوئی زمین پر سجدے دیتے رہیں گے تو وہ سبحان ربی العلیٰ مکمل ہو جائے گا, اس پر عمل جو اس پر جو اجر مرتب ہو جائے گا؟ اس نماز کی ادائیگی میں آپ کو تمام بہر سے پورا کرتے ہوئے جب آپ نماز پر پہنچیں گے اور رکوع سجود کریں گے کہ یہ اس قابل ہوں, بے شک ہمارے سجدے اس قابل نہیں ہیں جو اس کی شان ہے, اس کا کرم ہے وہ قبول فرما لے, اپنی کوشش تو ہے. جب اس کوشش کو بھی دیکھیں گے کہ اس قابل ہو جائے میرے سجدے کے عند اللہ مقبول ہوں, تو آپ کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ مثبت ہوتا ہوا آئے گا, تو وہ سجدہ آپ کو اس قابل لگے گا خود کو. تو جب یہ مہربانی اور کرم ہوا کہ بندے نے معمولات زندگی سوچوں اور عملوں پر صبر اختیار کیا, تو اگلا انعام کیا نصیب ہوا؟ اللہ نے اسے نماز عطا فرما دی. اب جو نماز کی جسے نصیب ہوئی, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, فحشاء والمنکر میں دو پہلو آ جاتے ہیں, ایک وہ حصے جو سوچ سے متعلق ہیں, ایک وہ حصے جو عمل سے متعلق ہیں. اب سوچ کی خرابی اور خرافات نکال دیں, عمل کی خرابی اور اس کا جو اطلاق ہے وہ نکال دیں, تو پیچھے کیا بچا؟ اچھائی رہ گئی نا جی. اب جب اسے مزید اللہ نے اپنے حضور سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرما دی, اس کے حصول میں اس کی زندگی میں جو اور کمی بیشی تھی وہ اور دور ہوتی چلی گئی, اور جتنی کمزوری اور کمی بیشی دور ہوگی اتنی بندگی نصیب ہوگی, اور اتنا قرب الہی نصیب ہوگا, اور یہ حصے نصیب ہونا شروع ہو جائیں تو اور کامیابی کسے کہیں گے. تو بندہ مقصد تخلیق کی طرف گامزن ہو گیا, اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. ہم کیا دعا کرتے ہیں, یا اللہ میں نے خود اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہیں کہ یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے بہت سارا دے میں غریبوں میں بانٹوں گا. اللہ کو بڑی محتاجی ہے نا, پہلے تو مجھے دے پھر میں اس کے غریبوں میں جا کر بانٹوں گا. تو اس بات کو نہیں سمجھنا کہ اگر آسانی مانگنی ہے تو بھائی سیدھا مانگو, یا رب العالمین مجھے آسانی عطا فرما, سہولت عطا فرما. مانگ اپنا رہے ہو پھر بھی احسان اللہ پر کیے جا رہے ہو کہ مجھے دے میں تیرے غریبوں کو دوں. مجھے دے سکتا ہے, اپنے غریبوں کو نہیں دے سکتا. جس کو جہاں جس حیثیت میں رکھا ہے اللہ رب العالمین نے, اسے اس کی جگہ ہی وہی ہے. اللہ سب کو آسانیاں دے, آسائشیں دے, مصیبتوں سے نجات دے, اور حق جو ہے اسے اختیار کرنے کی توفیق دے. یہ دنیا کی زندگی آپ بادشاہوں کی دیکھ لیں, آپ ان کے پاس بیٹھ کر ان کے مسائل سنیں, آپ کہیں گے کہ فقیر کی زندگی آسان ہے اس بادشاہ کی زندگی کی نسبت. بازار وہ جاؤ جلال ہیں, وہ باتیں اور وہ پروٹوکول ہیں, لیکن جب آپ بیٹھ کر اس کا حال دل سنیں گے آپ کہیں گے وہ فقیر آسان زندگی میں, جو سوتا تو اپنی نیند ہے نا جی, جسے صبح کی تو کوئی چنتا نہیں ہے. تو جب خرچ کرنے کی بات آئے گی تو کیا کوئی نہیں سوچے گا کہ اللہ کے جو رستے میں خرچ کیا جائے وہ حلال ہو؟ اور خرچ کرنے کے معنوں میں یہ بیان ہے کہ وہ کس میں سے خرچ کرتے ہیں, جو میں نے انہیں عطا کیا. تو پھر جو اللہ نے عطا کرنا ہے کیا وہ ہر ایک کا حصہ مقرر نہیں ہے؟ تو میں کیا دوسرے کا حصہ چھین لوں گا یا دوسرا میرا حصہ چھین لے گا؟ اگر ہم صحیح اصول اختیار کریں گے تو ملے گا پھر بھی وہی جو ہمارے نصیب ہے, اس میں برکت بھی ہوگی, اس پر اجر اور ثواب بھی ہوگا, چونکہ حلال کمانا وہ بھی عبادت کے زمرے میں آ جائے گا. اور اگر میں غلط راہ اختیار کرتا ہوں اور وہ سبب اختیار کرتا ہوں جن کا شرعی جواز نہیں ہے, تو میں نے پھر بھی اپنے حصے سے زائد نہیں لینا. پھر میں نے اپنے لیے جو کچھ لیا وہ بے برکت ہو گیا, اس میں کوئی برکت نہ ہوئی, اور قیامت کے دن کے لیے اپنا حساب بڑھا رہا ہوں کہ اس ایک ایک حصے ایک ایک پینی کا جواب دینا ہوگا جو میں ظلمن جو ہے وہ اپنے لیے جمع کر رہا ہوں. لینا پھر بھی وہی ہے, جو حصے بے برکت ہوگا تو اس کا فائدہ بھی کم ہوگا, اور سب سے بڑا جو نقصان ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے اس سے تجاوز ہوگا. اور ایک پہلو جب اللہ کی عطا اور اس کی تقسیم پر آتی ہے تو اس پر علماء دینی پہلو پر بھی بیان کرتے ہیں کہ جس کے پاس دین کا علم اللہ نے نصیب فرمایا اس کے بھی ذمہ ہے کہ وہ تقسیم کرے, چونکہ یہ بھی اللہ کی عطا ہے. اور اس حصے پر صوفیاء نے بھی بحث فرمائی ہے کہ جب اس بات پر آتی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, کہ اللہ نے جو تجھے دیا یہ اللہ کی مخلوق کو تقسیم کرو, تو جو کچھ تو اس نے تمہیں دیا اس کا حق خرچ کرنے کے معنی میں جو کیفیات قلبی بھی ہیں وہ بھی اس معنی میں آئیں گی. اور اس بات کو میں اگلے دنوں کسی دوست کے ساتھ بیٹھا بات بھی کر رہا تھا, تو اس نے کسی کو دعوت نہ دی یا نہ دینے میں کوئی بات, ہمارا کوئی اس موضوع پر بات چل رہی تھی, تو میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا یہ حق آپ کو کیسے ملا؟ کیا کسی نے کسی کو اللہ نے سبب بنایا کہ یہ چیز آپ تک پہنچے کہ آپ لطائف کی بات کر رہے ہیں, آپ مراقبات کی بات کر رہے ہیں, قرب کے منازل کی بات کر رہے ہیں, فنافل رسول اور فنافل اللہ کی جو حالات ہیں ان پر بات کر رہے ہیں, کوئی کسی نے بتایا تھا آپ؟ ہاں جی بالکل مجھے جی کسی نے بتایا تھا. تو میں نے کہا آپ کا اگر کوئی سبب بنا تھا تو خدا کے بندے ہماری نہیں کوشش ہونی چاہیے ہم بھی کسی کا سبب بن جائیں؟ ہم تو جیسے ہیں, کیا پتہ اللہ اپنے اس بندے کے صدقے ہمیں معاف کر دے جس کا سبب ہم بن جائیں. یہ تو اس کی کریمی ہے کہ وہ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم یہ حق کسی تک پہنچانے کا سبب بن جائیں. تو جو اس نے عطا کیا ہے اس کی عطا کو مخلوق تک پہنچانے میں ان پہلوؤں کو بھی اگر اس حکم کے تحت لیں گے تو ایک ایک پہلو معمولات زندگی کا بھی جو ہے وہ بھی عبادت کے زمرے میں آتا چلا جائے گا. ہمارا جو وقت ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا، لیکن میں اس آیہ کریمہ سے جو چیز عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ معمولات زندگی میں بجائے شکایات کے اپنی زندگی کے اصول جو دنیا میں بھی نظر آتے ہیں کہ غلط اور صحیح کیا، سبب بہتر اختیار کریں، اپنی تئیں پوری کوشش کریں، پھر توکل الی اللہ کریں، شکایات نہ کریں. ہم نہیں جانتے کہ صحیح جو عند اللہ حصے ہیں وہی صحیح ہیں، اور ہم اگر صحیح اور غلط کا تعین ذاتی طور پر کریں گے تو ہم دھوکہ کھا جائیں. جو بات اور موضوع بیان کرنا چاہتا تھا وہ تو اس سارے پہرائے میں تھا، اور میں نے اپنی کم علمی میں جو مجھ سے عرض ہو سکا میں نے عرض کیا. اور اس کا اختتام پتہ ہے میں کس بات پر کرنا چاہتا تھا؟ جو اس آیہ کریمہ سے پہلے حصہ بیان ہے، اور وہ بیان ہے وبشر المخبتین، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. یہ انعام ہے نا جو آیت میں نے تلاوت کی ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جو مشکل ان پر پڑتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے بقدر توفیق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ انعام ہے نا جی، مقربین کے حصے بیان ہو رہے ہیں نا جی، اعلیٰ حصے بیان ہو رہے ہیں. تو اعلیٰ حصہ کن کے ہوں گے؟ ان کی اعلیٰ صفتیں ہوں گی نا جو اللہ کو پسند ہیں باتیں. تو یہ کن انعام ہو رہا ہے؟ فرمایا وبشر المخبتین، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے. اب عاجزی ہمارے نزدیک جب عاجز کی بات آئے گی تو ہم اس کو عاجز، محتاج، بے بس ان پہلوؤں میں لیں گے، اور جب یہ اپنی جیسی مخلوق کے مابین یہ بات آئے گی تو یہ کمزور پہلو گنا جائے گا کہ جی وہ بھی میری طرح انسان ہے، میں اس کا محتاج ہو جاؤں یا اس کے سامنے عاجز ہو جاؤں یا میں اس کے سامنے بے بس ہو جاؤں تو یہ تو کمزور پہلو ہے زندگی کا. بے شک اپنے درمیان موازنے میں اس کے معنی جو ہیں وہ کمزوریوں کی طرف لے جا رہے ہوں، لیکن جب عاجزی نصیب ہوگی اللہ کے حضور تو بندہ عین اپنی صحیح جگہ پر پہنچ گیا، کیونکہ جو کچھ ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے. تو بندہ کیا ہے؟ بندہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بندگی کیا ہے؟ کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے میرے اللہ تیری ذات ہے. تو جب یہ عاجزی کی کیفیت نصیب ہوگی، اور یہ جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کیا یہ سورہ حج سے ہے، اور اس کے پہلے اور اس کے بعد متصل جو بات چل رہی ہے جو ارشادات عالی ہیں وہ قربانی کے حوالے سے. تو آج ہمارا وقت پورا ہو گیا، ایک یہ آیہ کریمہ ہے اور اس کی یہ قربانی کی کیفیت تھی، اور ایک اس کے ساتھ اور آگے قریب ہی دوسری آیہ کریمہ ہے جس پر میں نے سوچا کہ میں جو ہے یہ متصل دو آیات کریمہ سے بات کروں گا، ان دونوں پر بات کروں گا تو اگلی آیت کریمہ پر بھی بات کروں گا، لیکن وقت ختم ہو گیا، زندگی رہی تو اگلی دفعہ پھر اسی موضوع کو اگلی آیہ کریمہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ رب العالمین ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے، اور یہ جو زندگی کے پہلو کمزوریوں میں گزرے ان کی معافی عطا فرمائے، اور جو وقت بچتا ہے اللہ کریم ہمیں اس پہلو میں بسر کرنے کی توفیق دے کہ اللہ کریم کا ذکر آئے، حق کی بات آئے تو ہمارے نیا خانہ دل میں بھی لرزہ پیدا ہو جائے. جزاکم اللہ.